बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم بے شک تمہارا پروردگار وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا اور اس کے بعد عرش پر اپنا اقتدار قائم کیا ہے. وہ رات کو دن پر ڈھانپ دیتا ہے اور رات تیزی سے اس کے پیچھے دوڑا کرتی ہے اور آفتاب و مہتاب اور ستارے سب اسی کے حکم کے تابع ہیں. اسی کے لیے خلق بھی ہے اور امر بھی. وہ نہایت ہی صاحب برکت اللہ ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے. تم اپنے رب کو گڑ گڑا کر اور خاموشی کے ساتھ پکارو کہ وہ زیادتی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ آراف کی آیات 54-55 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب علی اصغر برومن۔ سامعین، ہماری یہ نشریات آپ 36.31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹس اور میڈیم وے میں 765 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، جو عالمی خبروں، رپورٹ اور سیاسی تبصرے پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکھے پیش کیا جائے گا۔ پھر آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے۔ نعت کے بعد پروگرام خلقت کی رانائیہ پیش کیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ پروگرام آئینۂ صحافت سنیں گے، جس کے بعد پروگرام درخشاں ستارے پیش کیا جائے گا، اور انداز جہاں ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش۔ عزیز سامعین، پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ تو آئیے اس پروگرام میں سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے عالمی خبریں پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی عباس سید۔
ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل پر ہونے والے راکٹ حملے میں کم سے کم 8 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ ایران نے 3 یورپی ملکوں، برطانیہ، جرمنی اور فرانس سے مطالبہ کیا ہے کہ سیاسی الزام تراشی کی بجائے ایٹمی سمجھوتے اور مشترکہ کمیشن کی قراردادوں کے مطابق معاہدے پر عمل کریں۔ ایران کے امور میں امریکی حکومت کے خصوصی نمائندے نے کہا ہے کہ واشنگٹن اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالنے کی پالیسی جاری رکھے گا۔ سعودی عرب میں آل سعود کے نظریات اور اقدامات کی حمایت نہ کرنے والے علماء اور مفتیوں کو حراست میں لینے کا نیا دور شروع ہوا ہے۔ اور پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جمعے اور سنیچر کی رات فائرنگ کے تبادلے میں ہندوستانی فوج کا ایک حوالدار ہلاک اور ایک زخمی ہو گیا ہے۔ سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل پر ہونے والے راکٹ حملے میں کم سے کم 8 افراد کے ہلاک ہونے کی خبریں موصول ہوئی ہیں۔ افغان نیوز ایجنسی آوا پریس نے وزارت داخلہ کے حوالے سے بتایا ہے کہ شہر کابل پر آج کم سے کم 23 راکٹ فائر کیے گئے، جس کے نتیجے میں اب تک 8 افراد ہلاک اور 30 سے زائد زخمی ہوئے۔ حکام نے ہلاک اور زخمی ہونے والوں کی تعداد میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ ایک راکٹ کابل میں ایرانی سفارت خانے کے احاطے میں بھی گرا ہے۔ راکٹ پھٹنے سے ایرانی سفارت خانے کی عمارت کے شیشے ٹوٹ گئے، لیکن خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ اب تک کسی شخص یا گروہ نے حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ قطر کے دارالحکومت دوحا میں طالبان کے ساتھ جاری افغان حکومت کے لاحاصل امن مذاکرات شروع ہونے کے بعد سے شہر کابل میں اب تک کئی دہشت گردانہ حملے کیے جا چکے ہیں، جس کے نتیجے میں سینکڑوں ہلاک اور زخمی ہو چکے ہیں۔ ایران نے 3 یورپی ملکوں، برطانیہ، جرمنی اور فرانس سے مطالبہ کیا ہے کہ سیاسی الزام تراشی کے بجائے ایٹمی سمجھوتے اور مشترکہ کمیشن کی قراردادوں کے مطابق معاہدے پر پوری طرح عمل کریں۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے نے 3 یورپی ممالک، برطانیہ، جرمنی اور فرانس کے مشترکہ بیان پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ایران کی پرامد ایٹمی سرگرمیاں بین الاقوامی قوانین کے تناظر میں پوری طرح قانونی اور جائز ہیں اور ملکوں کے ناقابل انکار حقوق کے تناظر میں انجام پا رہی ہیں۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ایٹمی سمجھوتے سے امریکہ کے باہر نکلنے، پابندیوں کے دوبارہ نفاذ اور یورپ کی وعدہ خلافیوں کے تسلسل کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے ایٹمی سمجھوتے کی 26ویں اور 36ویں شکوں کی بنیاد پر ایسے ایٹمی اقدامات انجام دیے ہیں جو پوری طرح سمجھوتے کے مطابق ہیں۔ تین یورپی ممالک برطانیہ، جرمنی اور فرانس نے ایٹمی سمجھوتے سے امریکہ کے نکلنے سے ہونے والے نقصانات کی تلافی کرنے میں ناکام رہنے کے باوجود بدھ کو ایک بیان جاری کر کے دعویٰ کیا کہ ایران نے ان کی نیک نیتی کے باوجود ایٹمی سمجھوتے کی سنگین خلاف ورزیاں کی ہیں۔ ایران کی سپاہ پاسداران کے جوانوں نے خلیج فارس میں ایندھن اسمگل کرنے والے ایک بحری جہاز کو روک لیا ہے۔ رپورٹوں کے مطابق ایران کی سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے جوانوں نے خلیج فارس میں جس بحری جہاز کو روکا ہے اس میں 3000 لیٹر سے زیادہ ایندھن تھا اور اس پر پاناما کا جھنڈا نصب تھا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کا یہ اقدام خلیج فارس اور ابنا ہرمز میں اس کی سیکورٹی ذمہ داریوں کے تناظر میں انجام پایا ہے۔ سپاہ پاسداران کی بحریہ کی اصلی ذمہ داری خلیج فارس اور ابنا ہرمز میں ایران کے قومی مفادات کا تحفظ، امن و سیکورٹی کا قیام اور بحری قزاقی کی روک تھام ہے۔ ایران کے امور میں امریکی حکومت کے خصوصی نمائندے نے کہا ہے کہ واشنگٹن اسلامی جمہوری ایران کے خلاف زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالنے کی پالیسی جاری رکھے گا۔ امریکی حکومت کے ایرانی امور کے خصوصی نمائندے ابرامز نے سعودی عرب کے عربیہ ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ٹرمپ جب تک وائٹ ہاؤس میں موجود ہیں اس وقت تک ایران کے خلاف زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی جاری رہے گی۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ واشنگٹن کا اسلامی جمہوریہ پر دباؤ ڈالنے کا اصلی مقصد تہران کو مذاکرات کی میز پر لانا ہے۔ ایران کے امور میں امریکی حکومت کے نمائندے نے گزشتہ دنوں بھی کہا تھا کہ ٹرمپ اپنی حکومت کے باقی ماندہ دنوں میں ایران کے خلاف نئی پابندیاں عائد کریں گے اور ایران کے خلاف زیادہ سے زیادہ دباؤ جاری رکھیں گے۔ واشنگٹن نے اعلان کیا کہ ایران کے خلاف زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالنے کا مقصد تہران کے ساتھ نیا سمجھوتا کرنا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران استقامتی محاذ کا بنیادی رکن ہے اور وہ علاقے میں امریکی صہیونی محاذ کے اقدامات اور سازشوں کا مقابلہ کرنے میں بنیادی کردار ادا کر رہا ہے۔ سعودی عرب میں آل سعود کے نظریات و اقدامات کی حمایت نہ کرنے والے علماء اور مفتیوں کو حراست میں لینے کا نیا دور شروع ہو گیا ہے۔ سعودی عرب کے معروف بلاگر مجتہد نے کہا ہے کہ سعودی حکومت کی اسلامی اور دینی امور کی وزارت نے ایسے علماء اور آئمہ مساجد کے بارے میں اطلاعات اکٹھا کرنے کا فرمان جاری کر دیا جنہوں نے اخوان المسلمین کو دہشت گرد گروہ قرار دینے کے سعودی علماء کی کمیٹی کے فتوی کی حمایت نہیں کی اور مسجدوں سے اس کا اعلان نہیں کیا۔ مجتہد کا کہنا تھا کہ اسلامی اور دینی امور کی وزارت نے اعلان کیا ہے کہ جو آئمہ مساجد علماء کی کمیٹی کا بیان مسجد سے پڑھنے پر تیار نہیں ہوئے انہیں گرفتار کر لیا جائے گا اور ان کی جگہ ایسے نئے مولویوں اور مفتیوں کو مقرر کیا جائے گا جو سعودی حکومت کی پالیسیوں سے ہم آہنگ ہوں۔ ابھی کچھ دنوں پہلے سعودی علماء کی کمیٹی نے مصر کی اخوان المسلمین کو دہشت گرد گروہ قرار دیا تھا۔ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جمعے اور سنیچر کی رات فائرنگ کے تبادلے میں ہندوستانی فوج کا ایک حوالدار ہلاک اور ایک فوجی زخمی ہو گیا۔ ہندوستان کے سرکاری ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ جمعے اور سنیچر کی رات لائن آف کنٹرول کے نوشیرہ سیکٹر پر رات فائرنگ میں ہندوستانی فوج کے ایک حوالدار سمیت دو فوجی زخمی ہو گئے۔ اس رپورٹ کے مطابق بعد میں حوالدار اسپتال میں دم توڑ گیا جبکہ دوسرے فوجی کا علاج جاری ہے۔ ہندوستان نے پاکستانی فوج پر جنگ بندی کی خلاف ورزی اور فائرنگ شروع کرنے کا الزام لگایا ہے۔ قابل ذکر ہے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کشمیر کی لائن آف کنٹرول پر گزشتہ چند دنوں سے فائرنگ اور گولہ باری میں شدت آ گئی ہے اور دونوں ہی ملک ایک دوسرے پر جنگ بندی کی خلاف ورزی اور فائرنگ شروع کرنے کا الزام لگاتے چلے آ رہے ہیں۔ پاکستان میں کرونا وائرس کی دوسری لہر میں متاثرین اور اموات میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے۔ پاکستان کے نیشنل کرونا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں ملک میں کرونا سے 42 نئی اموات کا اندراج کیا گیا جس کے بعد کرونا سے اموات کی تعداد 7603 ہو گئی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹے میں 2843 افراد کرونا سے متاثر ہوئے جس کے بعد ملک میں کرونا سے متاثرین کی تعداد 371508 ہو گئی۔ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا سے 1389 افراد شفا یاب بھی ہوئے۔ پاکستان کے نیشنل کرونا اینڈ کمانڈ کنٹرول کے مطابق جمعہ 20 نومبر کو ملک میں کرونا کے 42,752 ٹیسٹ کیے گئے۔ اس رپورٹ کے مطابق پاکستان میں اب تک کرونا کے 51,41,403 ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ پاکستان میں وزیراعظم عمران خان نے پی ڈی ایم نامی اتحاد پر عوام کی سلامتی سے کھیلنے کا الزام لگایا ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق وزیراعظم عمران خان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ایک بیان جاری کر کے کہا ہے کہ پاکستان ڈیموکریٹک الائنس کے ارکان غیر ذمہ دارانہ سیاست سے عوام کی سلامتی سے کھیل رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ڈیموکریٹک الائنس کے ارکان عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جلسے بھی کر رہے ہیں۔ وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ یہ وہی لیڈران ہیں جو ملک میں لاک ڈاؤن نہ لگانے کی وجہ سے ان کی حکومت پر تنقید کرتے رہے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ پاکستان ڈیموکریٹک الائنس کے لیڈران ایسے وقت میں جلسے کر رہے ہیں جب ملک میں کرونا کے پھیلاؤ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ پاکستان ڈیموکریٹک الائنس کے لیڈران پشاور میں عوامی جلسہ کرنا چاہتے ہیں جس کی حکومت کرونا کے معاملات میں دوبارہ اضافے کے پیش نظر مخالفت کر رہی ہے۔ ہندوستان میں کرونا سے متاثرین کی موجودہ تعداد 90,50,000 ہو گئی، لیکن سرگرم معاملات میں کمی آ رہی ہے۔ ہندوستان کی وزارت صحت نے اپنی تازہ ترین رپورٹ میں بتایا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں ملک میں کرونا کے سرگرم معاملات میں 4,047 کی کمی ریکارڈ کی گئی ہے، جس کے بعد اس ملک میں کرونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد کم ہو کر 4,39,747 رہ گئی ہے۔ یمن کی اعلیٰ سیاسی کونسل کے رکن اور انقلابی کمیٹی کے چیئرمین محمد علی الحوثی نے اقوام متحدہ سے امریکی اور سعودی معاشرے کو ختم کرانے کی اپیل کی ہے۔ المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق یمن کی اعلیٰ سیاسی کونسل کے رکن اور انقلابی کمیٹی کے چیئرمین محمد علی الحوثی نے یمن میں بھوک مری کے بحران اور اس ملک کے عوام کے لیے امداد رسانی کے فقدان کے بارے میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹریش کے بیان کا خیر مقدم کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یمن کو دنیا کی بدترین بھوک مری کا سامنا ہے اور اس ملک میں بحران میں شدت پیدا ہونے کی وجہ امداد میں سخت کمی اور اس ملک کے اقتصاد کی بیرونی حمایت میں ناکامی رہی ہے۔ محمد علی الحوثی نے یمن کی نیشنل سالویشن حکومت اور بین الاقوامی اداروں کے حکام کے ایک مشترکہ اجلاس کی تجویز پیش کرتے ہوئے کہا کہ یمن کا محاصرہ ختم کرانے کی راہ میں رکاوٹ کا جائزہ لیا جائے اور اس کے خاتمے کی عملی راہ تیار کی جائے۔ محمد علی الحوثی نے کہا کہ اقوام متحدہ کی اجازت کے باوجود یمن آنے والے بحری جہازوں کو سعودی جارحین کے ذریعے روک لیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کو ان بحری جہازوں کو آزاد کرانے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے۔ یاد رہے جار سعودی اتحاد نے حال ہی میں ایندھن اور پیٹرولیم مصنوعات کی حامل 15 بحری جہازوں اور کشتیوں کو روک لیا ہے اور اس میں موجود مال یمن کی الحدیدہ بندرگاہ پر اتارنے کی اجازت نہیں دے رہا ہے، تاکہ اس طرح یمن کے عوام پر دباؤ ڈالے اور ان کے مسائل و مشکلات میں اضافہ کرے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے جمعے کو یمن کے حالات کے بارے میں سلامتی کونسل کے اجلاس میں اعلان کیا کہ یمن کو دنیا میں ایسی بدترین بھوک مری کا سامنا ہے جس کی حالیہ چند دہائیوں میں دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ انہوں نے کہا کہ یمن کے بحران میں شدت آنے کی وجہ امداد میں کمی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے کہا کہ یمن کے حالات مزید خراب ہونے کا ایک سبب جنگ کا جاری رہنا اور اس ملک کے عوام کے لیے امداد رسانی کو روکنا بھی ہے۔ یاد رہے سعودی عرب، امریکہ، متحدہ عرب امارات اور چند دیگر ممالک کی مدد سے مارچ 2015 سے یمن کے خلاف وحشیانہ جارحیت کا سلسلہ جاری ہے۔ اس ملک کا بری اور بحری نیز فضائی محاصرہ بھی کیا گیا ہے، جس کے باعث اب تک 15,000 سے زیادہ یمنی شہید، 10,000 زخمی اور لاکھوں بے گھر اور در بدر ہو چکے ہیں۔ سامع، جیسا کہ آپ نے خبروں میں سنا، افغانستان کی صورتحال روز بروز ابتر ہوتی جا رہی ہے۔ بم دھماکے اور تشدد آمیز واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ دوسری طرف امریکہ طالبان کو جدید ترین ٹیکنالوجی اور آلات فراہم کرنے کا دعویٰ بھی کر رہا ہے۔ ایسے آلات میں کیسے ممکن ہے کہ افغان حکومت اور طالبان کے درمیان اتحاد اور اعتماد قرار پائے؟ اس تناظر میں ہمارے ساتھی علی عباس نے پاکستان کی معروف صحافی فوزیہ شاہد سے گفتگو کی ہے، سماعت فرمائے۔
دیکھیں، جب یہ مذاکرات شروع ہوئے تھے، پہلے سب سے آپ کو پتا ہوگا کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان مذاکرات ہوئے، اس میں افغان حکومت کا کوئی فریق شامل نہیں تھا، کوئی فرد شامل نہیں تھا، اور اس میں وہ کسی طرح فریق بھی نہیں تھی۔ تو اس وقت بھی میرا یہ خیال تھا کہ جب یہ معاملات، جب تک یہ تینوں فریق نہیں بیٹھیں گے، معاملات حل نہیں ہوں گے۔ پھر یہ ہوا کہ انہوں نے دونوں حکومت اور طالبان کو چھوڑ دیا کہ وہ آپس میں معاملات طے کریں. پھر معاملات جو ہیں آپ کو معلوم ہے کہ جو اجلاس ہونا تھا باقاعدہ وہ بھی نہیں ہو سکا, اور اس کے بعد جو صورتحال ہے وہ سب کے سامنے ہے. ایک دو تین باتیں بہت ہمیں دیکھنے والی بات ہے جب ہم یہ مختلف جو ابھی ڈسکس کر رہے ہیں. ایک امریکہ کے حوالے سے میں کبھی بھی مطمئن نہیں ہوتی کہ وہ وہاں سے مکمل انخلاء کرے گا.
اعلان تو کیا ہے کہ جنوری میں ہم وہاں سے فوجیں کچھ کم کر دیں گے.
اعلان دیکھیں, اعلان کرنے کے باوجود وہ کس شکل میں وہاں موجود رہے گا, میں اس کی صرف اگر اپنے اگر جائزہ لیا جائے تو امریکہ کے تقریباً دنیا بھر میں 800 کے قریب 80 ممالک میں اس کے کہیں نہ کہیں اڈے موجود ہیں.
جی.
کسی بھی شکل میں اس کی موجودگی ہے, یہ تو اس میں تو ڈینائی ہم نہیں کر سکتے. اب وہ جس طرح اس نے پوری دنیا کو گریب کیا ہوا ہے, جس طرح اس نے اپنے آپ کو وہاں پہنچایا ہوا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ مکمل طور پر افواج کا انخلاء کرتے ہوئے وہاں ان کو اتنی آزادی دے دے گا؟ وہ کسی نہ کسی طرح موجود رہے گا. اور اگر میں یہ کہوں کہ وہ داعش کی شکل میں موجود رہے گا تو شاید آپ اس سے اتفاق نہ کریں, لیکن میرا اس پہ یقین ہے کہ داعش کو وہاں
یقیناً داعش کو افغانستان میں منتقل کرنے والا امریکہ ہی ہے. جی بے شک.
جی اس کو وہاں لایا گیا, اور اس تاکہ اگر وہ اپنی اس کی افواج وہ نکال بھی لیتا ہے تو اس کی موجودگی داعش کی شکل میں وہ وہاں موجود رہے گا. ایک تو سب سے اہم بات یہ ہے, لیکن ایک جو بہت بڑی چیز ہے اور میرے خیال میں آنے والے وقت پہ ہمیں بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے.
جی.
آنے والے وقت میں سسٹم عالمی جو ہے عالمی اس میں تبدیلی ضرور آ رہی ہے. یہ کیا سوچ سکتے تھے کہ چائنا اور ایران کے جو اتنے مضبوط تعلقات, اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان اور ایران کے جو تعلقات کافی عرصے سے کچھ زیادہ بہتر نہیں تھے, جس طرح یہ ایک خطے میں باہمی تعلقات فروغ پا رہے ہیں, یہ بہت خوش آئند بات ہے. اب اس میں یہ ہم صرف یہ نہیں دیکھیں گے کہ ایران اور چین جو ہیں وہ ایک طاقت کی شکل میں آ رہے ہیں, یا چین پاکستان ایران ایک طاقت کی شکل میں آ رہے ہیں, یا اس کے ساتھ ساتھ ہم سینٹرل ایشیا کو بھی دیکھتے ہیں, کیونکہ ایک سی پیک کا پاکستان میں جو منصوبہ ہے اس میں علاقے کے تمام تقریباً ممالک کسی نہ کسی طرح اس سے منسلک ہو رہے ہیں, افغانستان بھی آنے والے وقت میں ہوگا. تو یہ ایک بہت بڑی شفٹ ہے, بہت بڑی چینج جو ہے وہ اس کا امکان ہے, اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو عالمی اقتصادی نظام ہے اس پہ بھی یہ بہت بڑی شفٹ ہوگی. اور اس وقت امریکہ کی جو سب سے بڑی اگر دیکھا جائے تو ان سے اگر پینٹاگون سے یا امریکہ سے پوچھیں تو اس وقت سب سے زیادہ وہ ٹارگٹ کیا کر رہے ہیں, ایران اور چین کا باہمی ملنا اور علاقے میں ان کے اثر رسوخ, یہ ان کے لیے بہت بڑی اس وقت نیوز ہے.
اور سامعین اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں.
عزیز سامعین ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سن رہے تھے, پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی عباس سید, اور اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران کا سیاسی تبصرہ. جارجیا میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی میں بھی ٹرمپ جو بائیڈن سے ہار گئے ہیں. دوسری طرف ٹرمپ کے ذاتی وکیل نے ڈیموکریٹ کے رویے پر کڑی نکتہ چینی کہتے ہوئے ان کے سر کاٹنے کی بات کہی ہے. ٹرمپ کے ذاتی وکیل روڈی جولیانی نے فاکس نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ کلنٹن نے ڈیموکریٹ پارٹی کو یرغمال بنا رکھا ہے اور کسی ایک کا سر قلم کیا جانا ضروری ہے. جولیانی نے اس انٹرویو میں آگے چل کر اپنے ہاتھوں سے سر قلم کرنے کا اشارہ کر کے بھی دکھایا. ٹرمپ کے ذاتی وکیل نے واضح نہیں کیا کہ ان کی مراد سابق امریکی صدر بل کلنٹن سے ہے یا ان کی اہلیہ ہیلری کلنٹن سے ہے جو سن 2016 کے صدارتی انتخابات میں ٹرمپ کے مقابلے میں الیکشن لڑی تھی. انہوں نے اسی کے ساتھ صدارتی الیکشن میں دھاندلی کے الزامات کا اعادہ کیا. یہ ایسی حالت میں کہ ٹرمپ کی انتخابی ٹیم کی جانب سے صدارتی انتخابات میں دھاندلی کے دعووں اور شکایات کا تاحال کوئی قانونی نتیجہ برآمد نہیں ہوا ہے. دوسری جانب ریاست جارجیا کے ہوم منسٹر نے ووٹوں کی دوبارہ گنتی کے نتائج کا اعلان کرتے ہوئے ایک بار پھر ٹرمپ کی شکست کی تصدیق کی ہے. ہل نیوز کے مطابق جارجیا کے ہوم منسٹر براڈ رفنگ برگ نے کہا ہے کہ ووٹوں کی دوبارہ گنتی میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ مطلوبہ الیکٹورل ووٹ حاصل کرنے میں ناکام رہے ہیں. ریاست جارجیا میں ڈالے گئے تقریباً 5 ملین ووٹوں کی دوبارہ گنتی کے نتائج کے مطابق جو بائیڈن نے ٹرمپ کے مقابلے میں 12,284 ووٹ زیادہ حاصل کیے ہیں. ابتدائی نتائج میں ٹرمپ اور بائیڈن کے درمیان 14,000 ووٹوں کا اختلاف پایا گیا تھا. ووٹوں کی دوبارہ گنتی حاصل کی گئی اور اس کے دوران ٹرمپ اور بائیڈن کے درمیان ووٹوں کے اختلافات میں تھوڑی کمی ضرور ہوئی، لیکن اس تبدیلی سے الیکٹرول ووٹ پر کوئی اثر نہیں پڑا اور مجموعی نتیجہ جو بائیڈن کے حق میں بدستور باقی رہا۔ واضح ہو کہ امریکہ میں صدارتی انتخابات میں 3 نومبر کو کرائے گئے تھے اور میڈیا رپورٹوں میں کہا گیا تھا کہ ٹرمپ کے رقیب جو بائیڈن 306 الیکٹرول ووٹ حاصل کر کے امریکہ کے صدر منتخب ہو گئے ہیں، جبکہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو 232 ووٹ ملے ہیں۔ ٹرمپ کے الیکشن آفس نے تاحال شکست تسلیم نہیں کی ہے اور کئی ریاستوں میں نتیجے کے خلاف قانونی درخواستیں بھی دائر کر رکھی ہیں، تاہم ان کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہو سکتا ہے۔ سامعین، آپ نے ہمارا سیاسی تبصرہ سماعت فرمایا اور اسی سیاسی تبصرے کے ساتھ آج کا پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا۔ ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، پروگرام یادوں کے چھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں، گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے۔ آج کا پروگرام یکم آذر 5 ربیع الثانی اور 21 نومبر کو ماضی میں رونما ہونے والے بعض اہم تاریخی واقعات پر مشتمل ہے۔ پانچ ربیع الثانی سن 1267 ہجری قمری کو فارسی زبان کا پہلا اخبار وقائع اتفاقیہ تہران سے شائع ہوا۔ اس اخبار کی اشاعت ناصر الدین قاجار کی سلطنت کے 3rd سال مرزا تقی خان امیر کبیر کے حکم پر شروع ہوئی۔ اخبار کی ادارت الحاج مرزا تذکرہ چی کے سپرد تھی، جبکہ اخبار کی نگرانی کے فرائض خود امیر کبیر انجام دیتے تھے۔ وقائع اتفاقیہ میں حکومت ایران سے متعلق خبروں کے علاوہ عالمی خبریں اور یورپی اخبارات سے علمی مقالوں کے ترجمے وغیرہ شائع کیے جاتے تھے۔ اس اخبار کے 41 شمارے امیر کبیر کی نگرانی میں شائع ہوئے۔ پانچ ربیع الثانی سن 1328 ہجری قمری کو تہران کے لیے روانہ ہونے والے آئینی تحریک کے 2 رہنما ستار خان اور باقی خان فتح مندی کے ساتھ تہران پہنچے۔ ان دونوں مجاہدین آزادی نے ایران کے بادشاہ وقت محمد علی شاہ کے زمانے میں تبریز شہر کا محاصرہ ہونے کے بعد شہر کے لوگوں کی مدد سے 11 مہینے تک اس شہر کا دفاع کیا اور زبردست استقامت کرتے ہوئے سرکاری فوج کے حملوں کو ناکام بنایا۔ مذکورہ دونوں رہنما کچھ دن کے بعد تہران کے لیے روانہ ہو گئے۔ ستار خان اور باقر خان نے، جو بے ترتیب سردار ملی اور سالار ملی کے القاب سے مشہور تھے، آئینی تحریک کے دوران دلیری، غیرت مندی اور شجاعت کے بہت سے کارنامے انجام دیے اور ایران کی تاریخ میں اپنا نام سنہری حروف سے لکھوا دیا۔ اکیس نومبر سن 1783 کو پرواز کے لیے انسانی کوشش کی تاریخ میں پہلی بار ایک غبارہ یا بیلون فضا میں بھیجا گیا۔ اس غبارے میں 2 افراد سوار تھے، جن میں ایک فرانسیسی ماہر طبعیات ڈوروزیے تھے۔ ڈوروزیے اپنی طالب علمی کے زمانے سے ہی پرواز کے لیے کوئی چیز بنانے کی فکر میں رہتے تھے، اور پھر جب مونگولفیئر برادران نے دنیا کا پہلا بیلون بنایا تو انہوں نے بھی ایک بیلون بنا کر مذکورہ تاریخ میں پرواز کی اور فضائی راستہ کھول دیا۔ قابل ذکر ہے کہ ڈوروزیے اپنی تحقیقاتی پرواز کے دوران بحیرہ مانش میں گر کر ہلاک ہو گئے۔ یکم آذر سن 1332 ہجری شمسی کو آیت اللہ مرزا حبیب اللہ عسکری اشتہاردی نے وفات پائی۔ وہ سن 1271 ہجری شمسی میں ایران کے شہر اشتہارد میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے نجف اشرف چلے گئے، جہاں انہوں نے سید ابو الحسن اصفہانی اور شیخ الشریعہ اصفہانی جیسے اساتذہ سے علم حاصل کیا۔ درجہ اجتہاد پر فائز ہونے کے بعد وہ 30 سال کی عمر میں آیت اللہ سید ابو الحسن اصفہانی کے حکم پر سامرہ چلے گئے، جہاں انہوں نے درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا اور ان کا شمار وہاں کے اہم اساتذہ میں ہونے لگا۔ سید شہاب الدین مرعشی نجفی، سید علی شاہ رودی اور علامہ سید مرتضیٰ عسکری جیسے علماء کا شمار ان کے شاگردوں میں ہوتا ہے۔ اپنی عمر کے آخری حصے میں وہ قوم منتقل ہو گئے اور وہیں وفات پائی۔ یکم آذر سن 1357 ہجری شمسی کو بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ماہ محرم الحرام کی آمد کی مناسبت سے پیرس سے ایرانی قوم کے نام پیغام بھیجا اور شاہ کی گرتی ہوئی حکومت کے پیکر پر آخری ضرب لگائی۔ اس پیغام میں انہوں نے ملت ایران کو شاہ کی مخالفت جاری رکھنے اور تیز کرنے کے لیے پوری قوت اور اتحاد و یکجہتی کے ساتھ تحریک چلانے کی دعوت دی۔ انہوں نے اس پیغام میں علماء اور واعظین سے فرمایا، الہی شمشیر محرم سے بھرپور فائدہ اٹھائیے تاکہ ظلم و ستم اور خیانت و غداری کے اس درخت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا جائے۔ اس پیغام میں انہوں نے اسلامی انقلاب کے مقدس ہدف کو واضح طور پر بیان کیا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ اہم اور تاریخی پیغام تیزی کے ساتھ پورے ایران میں لوگوں تک پہنچ گیا اور اس کے انتہائی اہم نتائج برآمد ہوئے اور شاہ کی دم توڑتی ہوئی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ November 21 کو ٹیلی ویژن کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ سن 1996 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے 21 نومبر کو ٹیلی ویژن کا عالمی دن قرار دیا تھا۔ اقوام متحدہ نے اس اقدام کا مقصد ٹی وی پروگراموں کے تبادلے کے لیے مختلف اقوام کو ترغیب دلانا بتایا تھا، خاص طور سے ایسے پروگرام جو سماجی، اقتصادی اور امن کے فروغ اور لوگوں کے ثقافتی مسائل کی تقویت کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ ٹی وی رابطے اور اطلاع رسانی کا سب سے مقبول عام ذریعہ ہے، کیونکہ اس سے ہر عمر اور ہر طبقے کے افراد تک پیغام پہنچ جاتا ہے، اسی لیے اس کی افادیت پسماندہ اور ترقی پذیر ممالک میں زیادہ ہے۔ بہرحال ہر سال 21 نومبر کو ٹی وی کا عالمی دن منایا جاتا ہے، اور اسی دن نیو یارک میں واقع اقوام متحدہ کے صدر دفتر میں ایک تقریب کا انعقاد کیا جاتا ہے، جس میں دنیا کے مختلف ممالک کے ذرائع ابلاغ سے وابستہ افراد اور ٹی وی چینلوں کے مالکین شرکت کرتے ہیں۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
آنکھوں کو یوں جلوہ دکھایا میرے کملی والے نے، آنکھوں کو یوں کملی والے نے دل کو چراغ طور بنایا, میرے کملی والے نے دل کو چراغ طور بنایا, میرے کملی والے نے ہر پتھر دکھایا, جلوہ اپنا ایسے دکھایا, میرے کملی والے نے جلوہ اپنا ایسے دکھایا, میرے کملی والے نے کا ایوان سجایا, دنیا کا ایوان سجایا, میرے کملی والے نے دنیا کا ایوان سجایا, میرے کملی والے نے کو انسان بنایا, میرے کملی والے نے انسان کو انسان بنایا, میرے کملی والے نے دل کو چراغ طور بنایا, میرے کملی والے نے.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. اور سامعین, اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام خلقت کی رانائیہ. عزیز سامعین, پروگرام خلقت کی رانائیاں لے کر حاضر خدمت ہیں حسین اختر اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے. سامعین, آج کے پروگرام میں ہم عالم خلقت کے بارے میں کچھ اور حیرت انگیز باتوں کے بارے میں تحقیق و جستجو کریں گے. امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا.
سامعین, بیشتر افراد نے بنیادی اور مشترکہ سوالوں کا اپنی اپنی زندگی میں تجربہ کیا ہے. عام سطح کی فکر رکھنے والے انسانوں سے لے کر ماہر و دقیق مفکرین تک زندگی کے اکثر موڑ پر بے شمار سوالات سے روبرو ہوئے ہیں. اگرچہ اکثر افراد نے اسے نظر انداز کر دیا ہے, لیکن سوائے اس کے بارے میں غور و فکر کے کوئی اور چارہ نہیں ہے. خالق اور مخلوق, یا یہ کہ مخلوقات میں خالق کے وجود کی کچھ علامتیں پائی جاتی ہیں, یہ وہی مسائل ہیں کہ جس نے انسانوں کے درمیان بنیادی سوال کی حیثیت اختیار کر لی ہے، اور فلاسفر، ادیان ابراہیمی اور غیر ادیان ابراہیمی کے اہل نظر نے ایسے سوالوں کے مثبت جوابات دیے ہیں۔ سب سے عمدہ بات یہ ہے کہ دین اسلام نے تمام لوگوں کو خلقت کے بارے میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے، اور وجود کے بارے میں خود اپنے نظریات بیان کیے ہیں جو خالق کائنات سے متعلق ہیں۔ لہٰذا انسانوں کو چاہیے کہ اس کے بارے میں تحقیق کریں۔ مخلوقات کی حقیقت کے بارے میں پروگراموں کے اس مجموعے میں ہم دین اسلام کے بڑے بڑے علماء اور شارحین کے افکار و بیانات سے استفادہ کر کے اس بات کی کوشش کریں گے کہ مخلوقات کے بارے میں ایک بار پھر تحقیق کریں اور اس سوال کا جواب تلاش کریں کہ موجودات کے درمیان لوگ کس قدر خداوند عالم کے فرمان پر عمل پیرا ہیں۔ لہٰذا پروگرام کو پوری توجہ سے سماعت فرمائیں۔
ایک ایسا سوال کہ جس نے ہمیشہ محققین اور حقیقت کے متلاشیوں کے ذہن و افکار کو اپنی جانب مشغول کر رکھا ہے، وہ انسان کی حیرت انگیز تخلیق ہے۔ انسان کی خلقت، اس کی ولادت کے مراحل اور اس کی زندگی کے آخری لمحات یعنی موت کی آغوش میں جانے تک اس کی جسمانی تبدیلیوں اور رشد و کمال کے مراحل، ایسے مسائل ہیں جس نے بے شمار مقالات اور کتابوں کو اپنے سے مخصوص کر رکھا اور انسانی علوم کے بہت سے اہم حصوں کو اپنی طرف مشغول کر لیا ہے۔ در حقیقت انسان عجائبات کا مجموعہ ہے، اور جتنا زیادہ اس کے جسم، شکل و بناوٹ اور اس کے کاموں کے بارے میں مطالعہ کیا جائے گا، اتنا ہی زیادہ اس کے بارے میں حیرت انگیز چیزیں واضح و آشکار ہوتی جائیں گی۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ مطالعے سے حاصل ہونے والی بہت زیادہ باتیں جسم اور انسانی ڈھانچے سے مربوط ہیں، اور انسان کے غیر مادی اور روحانی پہلو آج بھی ابہامات سے دوچار ہیں۔ اسی طرح سے انسان ایک مخلوق ہے جو اس دنیا میں زندگی بسر کر رہی ہے، اور تمام اشیاء، پیڑ پودے اور حیوانات بھی اس دنیا کی دوسری مخلوق ہیں، اور ہر ایک میں خلقت کے عجیب و غریب اور حیرت انگیز پہلو موجود ہیں۔ اگر انسانوں، حیوانوں، یہاں تک کہ پیڑ پودوں کے بارے میں ہونے والی تحقیقات پر نظر کی جائے تو واضح ہو جاتا ہے کہ آج جو ہم ان کے بارے میں معلومات رکھتے ہیں وہ گزشتہ زمانے کی معلومات سے بہت زیادہ مختلف ہے، بلکہ اس راہ میں وہ گزشتہ زمانے کی معلومات سے بہت زیادہ مختلف ہیں بلکہ اس راہ میں بہت زیادہ ترقی ہوئی ہے۔ ان تمام چیزوں کے باوجود اگر ہم یہ سوال کریں کہ ان موجودات کے درمیان سب سے زیادہ حیرت انگیز اور پیچیدہ کون ہے، انسان، حیوان یا دوسری مخلوق، تو اس کا جواب دینا اتنا آسان نہیں ہے۔ آئیے ایک بار پھر انسان کی خلقت کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں اور دوبارہ اپنے بارے میں مطالعہ کرتے ہیں اور اپنے بدن کے اعضاء اور اس کے حیرت انگیز صفات کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں۔ ہاتھ کام کرنے کے لیے، پیر چلنے کے لیے، آنکھیں دیکھنے اور راستہ چلنے کے لیے، منہ کھانے پینے کے لیے، معدہ غذا کو ہضم کرنے کے لیے، اور لیور صفائی اور بدن کے فاسد مادوں کو باہر نکالنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ انسان کا بدن غذاؤں کے ذریعے اپنے آپ کو ہمیشہ محفوظ رکھتا ہے۔ جب انسان کھانا کھاتا ہے تو وہ کھانا سب سے پہلے معدے میں پہنچتا ہے اور معدہ اسے ہضم کرتا ہے۔ اس کے بعد یہ غذا بہت ہی نازک و رقیق بن کر جگر تک پہنچتی ہے۔ یہ اس لیے بہت ہی رقیق ہے کیونکہ اس میں کوئی کھردری اور گاڑھی چیز حائل نہ ہو، چونکہ جگر بہت ہی نازک اور ظریف عضو ہے اور کسی چیز کے دباؤ کو برداشت کرنے کی قوت نہیں رکھتا۔ جگر اس بہتی ہوئی چیز کو قبول کرتا ہے اور پھر وہ خون میں تبدیل ہو جاتا ہے اور پھر رگوں کے ذریعے پورے بدن میں پہنچ جاتا ہے۔ ممکن ہے کوئی یہ تصور کرے کہ یہ تمام امور فطرت کا کرشمہ ہے۔ اگر فطرت خود ان تمام پیچیدہ نظام سے آشنا ہو اور ان امور کے انجام دینے کی قدرت رکھتی ہو تو گویا یہ فطرت وہی خالق حقیقی ہے جس پر توحید پرستوں کا عقیدہ ہے، صرف اس کا نام بدل گیا ہے۔ لیکن اگر فطرت ان پیچیدہ نظام سے آگاہ نہیں ہے اور اس نظام کی حفاظت اور اس کے انجام دینے کی قدرت نہ رکھتی ہو تو یہ احتمال پایا جاتا ہے کہ فطرت کے تقاضوں کے مطابق خالق حقیقی آگاہ اور ان تمام امور کو بجا لانے کی قدرت رکھتا اور اسے بہترین انداز سے چلاتا ہے۔ خلقت کی ایک اور حقیقت ماحول اور آب و ہوا کے مطابق حواس پنجگانہ کا ہونا ہے۔ انسان کے لیے حواس خلق ہوئے ہیں تاکہ پانچوں محسوسات کو درک کریں، اور محسوسات میں سے کسی بھی ایک چیز کے در کرنے سے عاجز نہ ہوں۔ پروردگار عالم نے آنکھ کو خلق کیا تاکہ اس کے ذریعے رنگوں اور شکلوں کو دیکھے، کیونکہ اگر رنگ و شکل ہوتی اور آنکھ ان کو دیکھنے کے لیے نہ ہوتی تو کیا فائدہ ہوتا۔ اللہ نے کان پیدا کیا تاکہ آوازوں کو سنے، کیونکہ اگر آوازیں اور بہترین نغمے ہوتے اور کان نہ ہوتے تو انسان کتنا غمزدہ ہوتا۔ دوسرے محسوسات بھی ایسے ہی ہیں۔ اب اسی مسئلے کو اس کے برخلاف غور کریں، یعنی آنکھ ہوتی اور تصویر و رنگ نہ ہوتا تو کیا فائدہ ہوتا، یا اگر کان ہوتا لیکن آواز کا وجود نہ ہوتا تو ایسے کان سے کیا فائدہ رہتا۔ اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ ایک چیز دوسری چیز کے لیے کس طرح پیدا کی گئی ہے، اور حواس پنجگانہ میں سے ہر ایک حواس ایک محسوس کے لیے اور عالم میں موجود ہر ایک محسوس ایک حواس کی طرف پلٹتے ہیں۔ اس وقت یہ فرض کریں کہ اگر کوئی شخص آنکھوں کی بینائی سے محروم ہے تو اس کے کیا حالات ہوں گے، ایسے شخص کی زندگی میں کتنی مشکلات ہوں گی، وہ اپنے سامنے والے کو نہیں دیکھ سکتا، رنگوں کی شناخت و معرفت نہیں رکھتا، وہ اچھے اور خراب میں فرق نہیں کر سکتا، اگر اچانک گڑھا سامنے آ جائے تو وہ دیکھنے سے معذور ہے، اگر کوئی دشمن اس پر حملہ کر دے تو وہ اسے پہچان نہیں سکتا، جبکہ بہت سے امور کو بڑی سختی اور رنج کے ساتھ انجام دیتا ہے۔ اس طرح وہ شخص کہ جو قوت سماعت سے محروم ہے وہ بے شمار پریشانیوں اور مصیبتوں سے روبرو ہوتا ہے، وہ بات کرنے کی لذت سے محروم اور بہترین و دلنشین نغمات کے سننے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتا، لوگوں کے لیے اس سے بات چیت کرنا بہت ہی دشوار کن مسئلہ بن جائے گا، اور اگر کسی مجمع میں ہوگا تو دوسروں کے حالات سے بخوبی آگاہ نہیں ہو سکے گا، حالانکہ تمام چیزوں کو اپنی نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ لہذا واضح ہو جاتا ہے کہ انسانوں کے لیے اعضاء اور حواس پنجگانہ پیدا کیے گئے ہیں کہ جن کے نہ ہونے یا ناقص ہونے کی وجہ سے انسان اپنے کام کے انجام دینے میں بے شمار مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے اور اس کی خلقت مکمل نہیں ہوتی ہے۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ کیا یہ حکیمانہ اور عالمانہ خلقت کو بیان کرنے کے علاوہ کچھ ہے؟
سامعین، اسی طرح انسان کے بدن میں غور و فکر کرنے والی چیزوں میں سے ایک جفت و طاق اعضا کی تخلیق ہے۔ جیسے سر طاق ہے، کیونکہ انسان کے لیے ایک سر سے زیادہ کی ضرورت نہیں تھی، اور اسی سر میں انسان کی ضرورت کے پیش نظر تمام حواس موجود ہیں، لیکن اگر دوسرا سر بھی ہوتا اور اس کی ضرورت بھی ہوتی، اس کے باوجود بدن کا سارا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ آپ تصور کریں کہ اگر انسان کے دو سر ہوتے تو دو حصوں میں تقسیم ہوتا، اگر ایک سے بات کرتے تو دوسرا عبث ہوتا، اور اگر دونوں سے ایک آدمی بات کرتا تو ایک اضافہ ہوتا، اور ایک سر سے کوئی بات کرتا اور دوسرا دوسرے سر سے بات کرتا تو سننے والا سمجھ نہیں پاتا کہ کس کی جانب متوجہ ہو۔ مگر پروردگار عالم نے ہاتھوں کو جفت پیدا کیا ہے، یعنی دو ہاتھ پیدا کیے ہیں، اور اگر خداوند عالم ایک ہی ہاتھ خلق کرتا تو انسان کے تمام امور کے لیے کافی نہ ہوتا اور روزمرہ کے کام کی انجام دہی میں پریشانیوں سے دوچار ہوتا۔ مثال کے طور پر اگر بڑھئی اور کاریگر کے ایک ایک ہاتھ ہوں تو وہ اپنے اپنے کام انجام نہیں دے سکتے، اور اگر فرض کر لیں کہ اپنے کام ایک ہی ہاتھ سے انجام دے دیں تو بھی دونوں ہاتھوں سے انجام پانے والے کاموں کے برابر مستحکم و مفید واقع نہیں ہوں گے۔
ہم نے مغز یعنی دماغ کو بھی دیکھا ہے، اور سبھی اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ پروردگار عالم نے اس نازک مغز کو متعدد تہوں کے اندر پوشیدہ رکھا ہے تاکہ محفوظ و ثابت رہے، اور حتی الامکان مختلف اقسام کے حادثات اسے نقصان نہ پہنچا سکیں۔ سر کا خول بھی ایک طرح کی ٹوپی ہے جو مغز کی حفاظت کرتی ہے اور اسے ہر طرح کی چوٹ اور نقصان سے محفوظ رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ انسان کا سر بے شمار بالوں سے بھی پوشیدہ رہتا ہے تاکہ سر کے لیے جلد کا کام کرے اور اسے سخت سردی اور گرمی سے بچائے رکھے۔ کیا یہ ٹھوس نظام اور خلقت میں باریک بینی و مہارت ایک لامحدود علم و توانائی کے علاوہ بھی کوئی چیز ہے؟ در حقیقت کس شخص نے دل کو سینے کے درمیان قرار دیا اور مستحکم پردوں سے اسے پوشیدہ رکھا ہے، اور اس پر جو ہڈی گوشت اور پردہ ہے وہ اسے ہر طرح کے نقصانات سے محفوظ رکھتا ہے؟ آخر کس شخص نے گلے میں راستے بنائے ہیں کہ جس میں سے ایک آواز نکلنے کی وہ نالی ہے جو پھیپھڑے سے متصل ہے اور دوسری مری ہے جس سے غذا گزر کر معدے میں پہنچتی ہے؟ آخر وہ کون شخص ہے کہ جس نے گلے میں ایسا پردہ بنایا تاکہ غذا براہ راست پھیپھڑے تک نہ پہنچے اور آدمی کو ہلاک ہونے سے محفوظ رکھے؟ کون ہے وہ جس نے پھیپھڑے کو دل کی ٹھنڈک کا وسیلہ قرار دیا ہے تاکہ دل میں ہمیشہ حرارت پیدا نہ ہو اور انسان موت کی وادی میں نہ پہنچے؟ کیا یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ انسان کی خلقت میں بہت زیادہ گہرائی و گہرائیوں سے کام لیا گیا ہے؟ انسان اپنی جسمانی ساخت کا مشاہدہ اور اعضا کے کام کے طریقوں کے لیے کوئی چارہ کار نہیں رکھتا مگر یہ کہ وہ اس بات کا اعتراف کرے کہ ذہن انسانی سے مافوق کوئی علم و خرد اور انسان کی قدرت و طاقت سے بالا تر قوت و طاقت اس کے بدن کے اعضا کی خلقت میں دخیل ہے۔ اور سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، اس پروگرام میں ہم کچھ اخبارات، نیوز ایجنسیوں پر نظر ڈالیں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات پر اور دیکھتے ہیں کہ ان اخبارات نے کن سرخیوں کا انتخاب کیا ہے۔ روزنامہ ایران، کرونا پر کنٹرول کے لیے فیصلہ کن دو ہفتے، ایران میں محدودیتوں کا آغاز۔ روزنامہ آفتاب جست، مغربی ممالک پرانی یادوں میں پھنسے نہیں رہتے، امریکہ کی جانب ہی جائیں گے، ٹرمپ کے بعد کے طور پر ماہرین سیاسیات کا تجزیہ۔ اور روزنامہ گارڈین، بائیڈن کے سینئر مشیر تیل اور گیس شعبوں سے وابستہ ہیں، ماحولیاتی کارکنوں کا انتباہ۔ اور اب کچھ اخبارات کی تفصیلات۔ روزنامہ خراسان، دور دراز کے سمندروں میں بھی سپاہ پاسداران انقلاب کے مشن کا آغاز۔ اس حوالے سے اخبار لکھتا ہے، سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی نے اپنے ایک ملٹی پریس طویل المسافت اوشن لائنز بحری جنگی جہاز کی رونمائی کر دی۔ 12,000 ٹن وزنی، 150 میٹر طویل اور 22 میٹر چوڑے اس جہاز پر 3D ارے فیس ریڈار، زمین سے زمین اور زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائل، الیکٹرانک وار فیئر، پیچیدہ مواصلاتی سسٹم اور 3 خوردار ایئر ڈیفنس بیٹری نصب ہے۔ اس کے علاوہ شہید روتکی نام کا یہ جہاز، ایران میں تیار شدہ ہیلی کاپٹر، ڈرون طیارے اور اسپیڈ بوٹس بھی لے جا سکتا ہے۔ دراصل اسے ایک پورٹیبل شہر بھی کہا جا سکتا ہے، جس کے ذریعے مختلف اوشن بیسڈ مشن کو انجام دے کر اسلامی جمہوریہ ایران کا تحفظ یقینی بن سکتا ہے۔ بلومبرگ نیوز ایجنسی نے اس جہاز کی رونمائی کے موقع پر لکھا ہے کہ ایران اپنے نئے بحری جہاز کے ذریعے خلیج فارس سے کہیں آگے اپنی موجودگی کے در پہ ہے۔ روزنامہ رائل یوم، کس طرح انسانی حقوق کی خلاف ورزی، یمن جنگ اور خاشقجی کے قتل نے سعودی کھیل کو ناکام بنایا۔ اس حوالے سے اخبار لکھتا ہے، سعودی قیادت G20 اجلاس کے ذریعے اپنے ملک میں بڑی تبدیلیوں، اربوں ڈالر کی غیر ملکی سرمایہ کاری، جدید ٹیکنالوجی کی آمد اور عالمی قیادت کا راگ الاپ رہی تھی، لیکن کرونا وائرس، یمن سمیت دنیا کے مختلف علاقوں میں جنگی جرائم، جمال خاشقجی اور سینکڑوں انسانی حقوق کے کارکنوں کے قتل، ریاض کے ریٹنز کارٹلن ہوٹل میں شہزادوں کی گرفتاری اور اربوں ڈالر ان سے لینے کے لیے تشدد کا استعمال نہ صرف باعث بنا ہے کہ اس کے تمام منصوبوں پر پانی پھر جائے بلکہ اس کے الٹے نتائج بھی سامنے آ رہے ہیں۔ سعودی عرب کی یہ بھی بدقسمتی رہی کہ اسی دوران ٹرمپ بھی ہار گئے، جن سے اسے حمایت کی امید تھی، مگر اب خود ٹرمپ ہی حمایت کے محتاج ہو گئے ہیں۔ دوسری جانب جمعے کی شام کو یعنی G20 اجلاس سے ایک رات قبل اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے یمن کی ابتر صورتحال کو تشویشناک قرار دیا اور کہا کہ یمنی عوام کو دنیا کی بدترین غذائی قلت کا سامنا ہے جس کا شکار دسیوں لاکھ یمنی ہو سکتے ہیں۔ اور سامعین، اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ روزنامہ خبریں، امن کے لیے آخری حد تک جائیں گے عمران خان، افغانستان کا دورہ، صدارتی محل میں شاندار استقبال، گارڈ آف آنر پیش۔ روزنامہ نوائے وقت، اپوزیشن کورونا کو سنجیدگی سے لے اور جلسے جلوس کرنے کی ضد بند کرے، اعجاز احمد چودھری۔ اور روزنامہ انقلاب، جمعے کی رونق لوٹ آئی، نمازیوں میں زبردست جوش مگر احتیاط پر عمل۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں، روزنامہ جنگ، پشاور جلسہ، حکومت اور اپوزیشن میں ٹھن گئی۔ اس حوالے سے اخبار لکھتا ہے، پشاور جلسے پر حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ٹھن گئی۔ پشاور کے ضلع انتظامیہ نے پی ڈی ایم کو شہر میں جلسے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ اپوزیشن رہنماؤں شیرین رحمان، نیر بخاری، ایمل ولی اور لطف الرحمان نے فیصلہ مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ضلع انتظامیہ پی ٹی آئی کی بی ٹیم بنی ہوئی ہے، جلسہ ہر صورت میں ہوگا۔ حکومت کا کہنا ہے کہ کورونا پر قابو پا لیں تو اپوزیشن بھی جلسے کرے، ہم بھی کریں گے۔ تفصیلات کے مطابق پشاور کی ضلع انتظامیہ نے پی ڈی ایم کو شہر میں جلسے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا ہے۔ ضلع انتظامیہ نے اعلامیہ میں کہا ہے کہ کورونا وبا میں شدت آنے کے سبب جلسے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ضلع انتظامیہ نے پی ڈی ایم کے رہنماؤں کو مراسلہ ارسال کر دیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے معاون خصوصی برائے اطلاعات و اعلیٰ تعلیم کامران بنگش نے کہا کہ پی ڈی ایم نے جلسہ کیا تو ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے فیصلہ مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ضلع انتظامیہ پی ٹی آئی کی بی ٹیم ہے، این او سی نہ دینا حکومتی چال ہے، جلسہ ہر صورت میں ہوگا۔ خیبر پختونخوا کے عوام اور جیالے تیاری کرنے، 22 نومبر کو دمادم مست قلندر ہوگا۔ روزنامہ منصف، لو جہاد بی جے پی کی خود ساختہ اصطلاح، اشوک گہلوت۔ اخبار لکھتا ہے، چیف منسٹر راجستھان اشوک گہلوت نے جمعے کے دن لو جہاد پر سخت بیان دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ اصطلاح بی جے پی نے ملک کو بانٹنے کے لیے وضع کی ہے، شادی شخصی آزادی کا معاملہ ہے، اس کی روک تھام کے لیے قانون بنانا پوری طرح غیر دستوری ہے۔ اشوک گہلوت نے جمعے کے دن لو جہاد پر اپنی رائے دینے میں سلسلہ وار ٹویٹس کی۔ انہوں نے لکھا کہ لو جہاد بی جے پی کا ایجاد کردہ لفظ ہے جو ملک کو بانٹنا چاہتی ہے اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی درہم برہم کرنا چاہتی ہے۔ ایک اور ٹویٹ میں اشوک گہلوت نے کہا کہ بی جے پی والے ایسا ماحول پیدا کر رہے ہیں جس میں بالغ افراد ریاست کی طاقت کے رحم و کرم پر ہوں گے۔ اشوک گہلوت نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ فرقہ وارانہ ہم آہنگی درہم برہم کرنے اور سماجی جھگڑوں کو ہوا دینے کی کوشش ہو رہی ہے۔ مملکت اپنے شہریوں سے کسی بھی بنیاد پر بھید بھاؤ نہیں کر سکتی، یہاں یہ تذکرہ ضروری ہے کہ ریاست اتر پردیش نے اعلان کیا ہے کہ وہ لو جہاد کے خلاف قانون لانے والی ہے۔ حکومت مدھیہ پردیش بھی انہی خطوط پر قانون سازی کا منصوبہ رکھتی ہے۔ اور سامعین، اس حصے میں نیوز ایجنسیوں کی تازہ ترین خبروں کی سرخیوں پر ایک نظر۔ انتخاب نیوز، افغان حکومت اور طالبان کے درمیان امن مذاکرات کی بنیاد پر مفاہمت ہو گئی، مشترکہ بیان بہت جلد جاری ہوگا۔ فارس نیوز، صہیونی حکومت کو برقرار رکھنا یورپ اور امریکہ کے اصول میں شامل ہے، جنرل دہقان۔ اور ارنا نیوز، مکران کے ساحل ایران میں توانائی کا مرکز بنیں گے، صوبہ ہرمزگان کے گورنر کا اعلان۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام آئینۂ صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام درخشاں ستارے۔
سامن، پروگرام درخشاں ستارے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، تہا شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا. پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا. عزیز سامعین, ہم نے سابقہ پروگرام میں جید عالم دین یعنی شیخ صدوق کے بارے میں آپ کو بتایا تھا اور کہا تھا کہ احادیث کو بیان اور نقل کرنے کے سلسلے میں امانت داری اور صداقت کی وجہ سے ان کو صدوق کے لقب سے پکارا جاتا ہے. ہم نے یہ بھی بتایا کہ اس عظیم انسان نے اپنی انتھک کوششوں سے دنیا کے مشرق و مغرب سے احادیث اکٹھا کیں, جس کی وجہ سے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی احادیث کے بے مثال خزانے کا ایک بڑا حصہ صحیح اور قابل اعتماد صورت میں مسلمانوں تک پہنچ گیا اور وہ تحریف اور ضائع ہونے سے بچ گیا. شیخ صدوق نے اصول فقہ, تفسیر, علم رجال اور حدیث جیسے مختلف موضوعات پر 300 سے زیادہ کتابیں تحریر کیں. ان کتابوں میں سے کتاب من لا یحضر الفقیہ کو خاص اہمیت حاصل ہے. یہ اہل تشیع کی احادیث کی کتب اربع میں سے ایک ہے. کتب اربع قرآن کریم کے بعد اہل تشیع کے عقائد اور احکام کا ایک اہم ماخذ شمار ہوتی ہیں. شیخ صدوق کو یہ توفیق ان کی ذہانت اور انتھک کوشش اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کے علوم و معارف کے تحفظ میں انتہائی دلچسپی کی وجہ سے حاصل ہوئی. آج کے پروگرام میں ہم اس عظیم عالم دین کے بارے میں آپ کو مزید بتا رہے ہیں. اسلامی ثقافت میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کے فرامین کو حدیث کہا جاتا ہے. دین اسلام کو سمجھنے کے سلسلے میں قرآن کریم کے بعد ہمیشہ احادیث اہم کردار کی حامل رہی ہیں. احادیث قرآن کریم کی تشریح اور اس کی وضاحت کرتی ہیں. قرآن کریم کی زیادہ تر آیات میں اصول ہی بیان ہوئے ہیں اور جزئیات کی تشریح کا کام پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اوصیا کے سپرد کیا گیا ہے. سورہ نحل کی آیت نمبر 44 میں ارشاد ہوتا ہے, اور آپ کی طرف بھی ذکر یعنی قرآن کو نازل کیا ہے تاکہ لوگوں کے لیے ان احکام کو واضح کر دیں جو ان کی طرف نازل کیے گئے ہیں. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ معصومین علیہ السلام مسلمانوں کو احادیث کو حفظ, ان کے تحفظ, ان کی اشاعت اور اس سے بڑھ کر احادیث کو سمجھنے اور ان میں غور و فکر کرنے کی بہت ترغیب دیتے تھے. یہی وجہ ہے کہ صحیح حدیث کی اہمیت پہلے سے زیادہ بڑھ جاتی ہے. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے والد گرامی حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے, شیعوں کی قدر و منزلت احادیث سے ان کی آگاہی اور نقل احادیث کے ذریعے جانو, کیونکہ حقیقت میں شناخت اور معرفت حدیث کے شعوری ادراک کا ہی نام ہے. اسی شعوری ادراک کے ساتھ ایک مومن ایمان کی بلند ترین منزل پر پہنچتا ہے. کتاب من لا یحضر الفقیہ کتاب مدینۃ العلم کے بعد شیخ صدوق کی سب سے زیادہ مشہور اور بڑی کتاب ہے. مدینۃ العلم ایک بہت ہی گراں قدر اور مفصل کتاب تھی, لیکن افسوس کہ چند صدیوں قبل وہ لاپتہ ہو چکی ہے. البتہ بعض مشہور کتابوں میں اس کی تعریف ملتی ہے اور مسلمان علماء اور دانشمندوں نے اپنی کتابیں تحریر کرنے کے سلسلے میں اس سے فائدہ اٹھایا ہے. کتاب من لا یحضر الفقیہ 14 صدیوں سے اہل تشیع کی احادیث کی 4 اہم کتابوں میں شامل رہی ہے. اس کتاب میں 6000 احادیث موجود ہیں. ان حادیث کی فقہ مسائل کی بنیاد پر درجہ بندی کی گئی ہے. شیخ صدوق نے اس کتاب کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک ایسی کتاب ہے جو فقہ میں اور حلال و حرام اور شرعی قوانین کے بارے میں لکھی گئی ہے, یہاں تک کہ طہارت سے لے کر دیے تک فقہ کے مختلف موضوعات کے بارے میں اس میں احادیث اکٹھا کر دی گئی ہیں, اور میں نے اس کا نام من لا یحضر الفقیہ رکھا ہے, یعنی اس شخص کی کتاب جس کی رسائی فقیہ تک نہیں ہے, تاکہ لوگ ضرورت پڑنے پر اس کی جانب رجوع کریں اور اس پر اعتماد کریں. میرا مقصد اس کتاب میں ان احادیث کو جمع کرنا تھا جن کے مطابق میں فتویٰ دیتا ہوں اور جن احادیث کے صحیح اور معصومین علیہ السلام کی جانب سے صادر ہونے کا مجھے یقین ہے۔ کتاب من لا یحضر الفقیہ ہمیشہ سے شیعہ فقہا کی توجہ کا مرکز رہی ہے۔ اس کتاب کی اب تک 23 شرحیں لکھی جا چکی ہیں، لیکن افسوس کہ ان میں سے زیادہ تر شرحیں اب دستیاب نہیں ہیں یا ان کے صرف قلمی نسخے موجود ہیں اور ان کو وسیع پیمانے پر شائع نہیں کیا گیا۔ اس کی مشہور ترین شرح روضۃ المتقین ہے، جو 11ویں صدی ہجری قمری کے عظیم شیعہ عالم دین مجلسی اول نے تحریر کی۔ من لا یحضر الفقیہ اہل تشیع کی احادیث کی 4 کتابوں میں سے ایک ہے۔ یہ کتب 4 شیخ کلینی کی، کتاب کافی شیخ طوسی کی 2 کتابوں تہذیب الاحکام اور الاستفسار اور شیخ صدوق کی من لا یحضر الفقیہ پر مشتمل ہیں۔ ان میں سے ایک ہر کتاب کی اپنی خصوصیات ہیں۔ کافی اور من لا یحضر الفقیہ کے موازنے سے پتہ چلتا ہے کہ شیخ صدوق کی کتاب عملی اور فقہی احکام کے بارے میں لکھی گئی ہے، جبکہ کافی میں فقہی مسائل کے علاوہ عقائد اور اخلاق سے متعلق احادیث بھی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ شیخ صدوق نے اپنی کتاب میں روایات کی اسناد کو مکمل طور پر ذکر نہیں کیا ہے، تاکہ کتاب کا حجم قاری کے لیے زحمت کا باعث نہ ہو۔ اس کے عوض اس میں مشیخہ کے نام سے ایک حصہ شامل کیا گیا ہے، جس میں محققین کے لیے احادیث کا سلسلہ سند بیان کیا گیا ہے۔ اس کتاب میں بہت سے فقہی مسائل کو بیان کیا گیا ہے، جیسے پانی، طہارت و نجاست، نماز کے واجبات اور اس کے مقدمات، جیسے وضو، غسل، تیمم، اموات کے احکام، نماز کے احکام، قضاوت کے احکام، مقاصب کے احکام، ازدواج کے احکام، میراث کے احکام وغیرہ۔ من لا یحضر الفقیہ کو ظہور اسلام کی ابتدائی صدیوں میں رائج طرز تحریر کے انداز میں ہی تحریر کیا گیا ہے۔ اس زمانے میں شیعہ فقہا حدیث اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کے فرامین کو بیان اور نقل کرنے پر اکتفا کرتے تھے۔ اس کے بعد شیخ صدوق کے ممتاز ترین شاگرد شیخ مفید کے زمانے سے اس اسلوب میں آہستہ آہستہ تبدیلی آنا شروع ہوئی، کیونکہ اس زمانے کی ضروریات میں تبدیلی آنے، شبہات کی کثرت، اسلام کے دشمنوں کی جانب سے کیے جانے والے اعتراضات، نیز اسلامی دنیا میں یونانی فلسفے کے داخلے اور جدید کلامی مسائل پیدا ہونے کی وجہ سے مسلمان علماء کو بھی ان مسائل کا جواب دینا پڑتا تھا جن کو اس سے قبل نہیں اٹھایا جاتا تھا۔ اسی وجہ سے شیعہ علماء کی تالیفات اور فقہ میں ایک نیا اسلوب وجود میں آیا۔ سامن، اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ آئندہ پروگرام میں ہم شیخ صدوق کے فقہی مکتب پر روشنی ڈالیں گے۔ تب تک اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے، جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sahartv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، السلام علیکم۔ علی عباس رضوی انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کا دورہ افغانستان۔ اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے۔ ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ جناب، چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں پر اس وقت رابطے میں ہیں پاکستان کے سینئر تفسیر نگار جناب قمر عباس چیما صاحب۔ السلام علیکم جناب۔
وعلیکم السلام۔
جی چیما صاحب، اس دورے کو پاکستان میں کس تناظر میں لیا جا رہا ہے اور کس طرح سے دیکھا جا رہا ہے؟
جی بہت شکریہ. دیکھیے پاکستان شروع سے یہ سمجھ رہا ہے, اور خاص کر عمران خان ہمیشہ یہ کہتے رہے ہیں کہ افغانستان میں کوئی بھی ملٹری سولوشن نہیں ہو سکتا, پولیٹیکل سولوشن ہونا چاہیے. جب وہ اپوزیشن میں تھے تب بھی یہی بات کر رہے تھے, اور ابھی جب پریزیڈنٹ ٹرمپ کی امریکہ میں حکومت آئی تو انہوں نے ریکویسٹ کی پاکستان سے اور ایک اسپیشل لیٹر بھی لکھا کہ ہماری مدد کریں افغانستان میں جو ہے وہ وہاں پہ ڈائلاگ کروانے میں. پاکستان نے بہت زیادہ مدد کی افغانستان کی اس حوالے سے, اور پاکستان میں ایک بہت پازیٹیو وائبز ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ وہاں پہ امن ہو, پہلی بات. دوسری بات, پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ اگر افغانستان پر امن ہوگا تو ڈیفینیٹلی وہ امن پاکستان میں بھی آئے گا, کیونکہ بہت سارے افغانی پاکستان میں ہیں, 2500-2600 کلومیٹر لمبا بارڈر ہے, تو یہ چیزیں ہیں. تیسرا, پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ جو خاص کر عمران خان صاحب کے دورے کی وجہ تھی کہ پاکستان اکنامک کنیکٹیویٹی جنریٹ کر سکے, اقتصادی تعلقات کو بہتر کر سکے, اور اس حوالے سے پاکستان کے جو جو اکنامک افیئرس کے جو ہیڈ ہیں, جو تجارت کے معاملات کو دیکھتے ہیں, وزیر رزاق داؤد صاحب, وہ 2-3 دن پہلے چلے گئے تھے افغانستان میں تاکہ وہ ان ڈیٹیل افغان ایڈمنسٹریشن کے ساتھ معاملات طے کریں, کیونکہ پتا ہے کہ ہم سینٹرل ایشین منڈیوں تک پہنچے اور وہاں تک اپنا جو مال ہے وہ پہنچائیں. سو اس حوالے سے بھی امپورٹنٹ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جس طرح وہ تمام سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لینا چاہتا ہے, اور پاکستان کے اندر جو سول اور ملٹری لیڈرشپ ہے وہ چاہتی ہے کہ افغانستان یہ سمجھے کہ ہم صرف طالبان کو سپورٹ کر رہے ہیں اور وہ ان کو پاور شیئرنگ میں لانا چاہتے ہیں. ابھی حال ہی میں گلبدین حکمت یار کو بھی پاکستان انوائٹ کیا تھا, جس میں سے بہت سارے لوگوں کو ناپسند کیا تھا, لیکن پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ جو جتنے بھی دڑے افغانستان کے, عبداللہ اشرف غنی, گلبدین حکمت یار, طالبان اور جو باقی دڑے ہیں, ان سب کے ساتھ اچھے تعلقات, افغانستان پرامن طریقے سے یہ جو انٹر افغان ڈائلاگ ہے اس کی طرف جائے, کیونکہ پاکستان نے اسی سال جب فروری میں دوحہ میں مذاکرات ہوئے طے ہوئے تھے تو پاکستان اس چیز میں پر امید تھا, اور ہم نے طالبان لیڈرشپ سے بھی بات کی اس حوالے سے, اور وہ چاہتے ہیں کہ جو وائلنس ہے وہ کم ہو, اور پرائم منسٹر عمران خان نے کیٹیگوریکلی وہاں پہ کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ جتنا زیادہ وائلنس کم ہوگا, ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ ہتھیار کم استعمال ہوگا, اتنا زیادہ چانسز ہیں کہ جو انٹر افغان ڈائلاگ ہے وہ اتنا پر امن ہوگا. سو پاکستان کی کوشش یہ ہے کہ ایک پر امن افغانستان ہو, اور ایسا افغانستان ہو جہاں پہ پاکستانیوں کو آنا جانا آسان ہو, اور پاکستان یہ بھی چاہتا ہے کہ افغانستان میں چونکہ جو بہت سارے ریفیوجیز پاکستان کے اندر ہیں, تقریباً 1.4 million, 14 lakh سے زیادہ رجسٹرڈ ریفیوجیز ہیں, جو کہ بہت بڑی تعداد تھی, بہت سارے واپس چلے گئے ہیں, تو پاکستان چاہتا ہے کہ وہ ریفیوجیز بھی آہستہ آہستہ واپس جائیں, وہ تبھی ممکن ہے کیوں جب معاملات ٹھیک ہوں گے اور افغانستان میں امن آئے گا. جی
میں پھر حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں. اس وقت ہمارے ساتھ رابطے میں تہران میں مقیم افغانستان کے امور کے ماہر اور تجزیہ نگار حامد حسین توری صاحب, السلام علیکم جناب.
السلام
توری صاحب, آپ کیا کہتے ہیں کہ خود افغانستان میں اس دورے کو کس نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے؟
جی شکریہ. دیکھیں کافی عرصے سے افغانستان اور پاکستان دو ہمسائے ممالک کے درمیان تعلقات کو خراب کروانے کے لیے ایک ایسی فضا قائم کر دی گئی ہے کہ سرحدی جھڑپوں اور اسی طرح بد اعتمادی کے بادل منڈلائے جا رہے ہیں, تو ایسے حالات میں دونوں ممالک کی اعلی قیادت کے مذاکرات اور آنا جانا میرے خیال میں ایسی فضا کو مزید خراب کرنے سے بچا سکتی ہے. دونوں ملکوں کی قیادت نے اس حوالے سے میرے خیال میں اچھے اقدامات بھی کیے ہیں. کچھ عرصہ قبل افغانستان کے ملی مشاورتی کونسل کے چیئرمین ڈاکٹر عبداللہ کا پاکستان کا دورہ, اسی طرح پاکستان کے آرمی چیف کا کابل کا دورہ, اور ساتھ ہی پاکستان کے وزیر اعظم کا دورہ کافی اہمیت کا حامل ہے, اور سیاسی اور فوجی قیادت دونوں ملکوں کے آپس میں مذاکرات کو بڑی اہمیت دی جا رہی ہے. اسی طرح پاکستان کی طرف سے ہر قسم کے تعاون اور مدد کی یقین دہانی کافی حد تک حالات کو نارمل کیے ہوئے ہیں, لیکن میرے خیال میں یہ اقدامات کافی نہیں ہوں گے. دونوں طرف سے علاقائی اور خاص طور پر افغانستان کے موجودہ حالات کو بہبودی کی طرف لانے کے لیے صرف افغانستان کو نہیں بلکہ سارے ہمسایہ ممالک کو مثبت کردار ادا کرنا ہوگا. جس طرح پاکستان اور افغانستان کے اعلی قیادت ایک دوسرے سے مذاکرات کے لیے آتے جاتے ہیں, اسی طرح سارے ہمسایوں کو یہ آنا جانا ہوگا, تب جا کے حالات بہبودی کی طرف آئیں گے. جی دیکھیں اس خطے میں کسی بھی ملک کے حالات کا ہمسایہ ممالک پہ اثرات کا پڑنا ایک لازمی امر ہے. سب ہمسایہ ممالک کو مل کر خاص طور پر افغانستان کے موجودہ حالات کو سدھارنے کے لیے افغان حکومت اور ملت سے تعاون اور مدد کی ضرورت ہے. وہ اس لیے کہ کسی بھی ایک ملک میں اگر حالات خراب ہوں, لڑائی جھگڑے ہوں
تو واضح ہے کہ اس بحران کے اثرات تو سب ہمسائے ممالک پر پڑیں گے. اگر کوئی یہ سوچے کہ مثلا ایک ملک میں لڑائی جھگڑا ہے تو یہ ان کا داخلی معاملہ ہے, تو میرے خیال میں یہ بہت بڑی غلطی ہوگی. جس طرح ہم نے دیکھا کہ افغانستان کے حالات کے اثرات سے کوئی بھی ہمسائے ملک نہیں بچ سکا ہے.
جی ہمیشہ میں پھر حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں. اس وقت اسلام آباد سے ہی ٹیلی فون رابطے میں ہے پاکستان کی سرکت تزنگار محترمہ فوزیہ شاہی صاحبہ. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
محترمہ فوزیہ شاہی صاحبہ, کافی کامیاب قرار دیا جا رہا ہے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے دورے افغانستان کو. اگر آپ کو یاد ہو تو اشرف غنی جب صدر منتخب ہوئے تھے تو انہوں نے پاکستان کا دورہ کیا تھا اور کافی گرم جوشی دونوں ملکوں کے تعلقات میں دیکھنے کو ملی تھی, لیکن رفتہ رفتہ ایک دوسرے کی جانب سے دوبارہ الزامات اور جوابی الزامات کا سلسلہ شروع ہو گیا, لیکن اس بار کچھ فضا آپ کو مختلف نظر آ رہی ہے؟
بہت شکریہ. دیکھیں اہمیت کے حوالے سے تو میرا خیال ہے اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. وزیر اعظم جب سے یہ تقریباً دو سال ڈھائی سال ہو گئے ہیں انہیں وزیر اعظم بنے, پہلا ان کا دورہ ہے, اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس وقت جب افغانستان کے امن کی بات کی جا رہی ہے اور افواج کے انخلا کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, امریکہ اور طالبان کے مذاکرات جو ہیں وہ اس کو کامیاب ہی کہا جا رہا ہے, پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں طالبان اور ان کی حکومت کے درمیان بھی جو مذاکرات ہیں وہ نتیجہ خیز ابھی تک نہیں ہوئے, اس میں تھوڑی سی ہرڈل بھی دکھائی دیتی ہے. لیکن بہرحال یہ ہے کہ اس وقت میں ذاتی طور پہ سمجھتی ہوں کہ ان کا دورہ جو ہے وزیر اعظم کا وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے, کیونکہ دونوں ممالک کے درمیان بہت جلدی جو ہے وہ کچھ ایسی کشیدگی بھی پائی جاتی ہے اور خاص طور پر بعد اعتمادی کی بہت جلدی فضا قائم ہو جاتی ہے. اب اس وقت جب ان کی ملاقات ہوئی ہے تو میرا خیال ہے کہ وہ جو بد اعتمادی والی بات کہی جاتی ہے اس میں تھوڑی سی کمی ہوگی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ دیکھا کہ پچھلے کچھ عرصے سے پاکستان میں بھی اور افغانستان میں بھی کچھ ایسی کاروائیاں ہوئی ہے دہشت گردی کی جو بہت زیادہ سوالات اٹھا رہی ہیں کہ جب مذاکرات ہو رہے ہیں آگے بڑھنے کی بات ہو رہی ہے تو یہ دہشت گردی کے واقعات کیوں ہیں, کیونکہ خاص طور پہ جو پشاور میں ایک مدرسے پہ حملہ ہوا تھا اور جس میں بہت بڑی تعداد میں جو طلبا تھے وہ اس میں مارے گئے تھے, تو یہ سوالات جو ہیں وہ خاصے سنجیدہ تھے. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب بھی سربراہ ملتے ہیں دونوں کسی بھی ملک کے آپس میں جب ملاقات ہوتی ہے تو تھوڑی سی برس تو ضرور پگھلتی ہے, اور اگر دونوں جانب دیکھا جائے میں یہ کیونکہ پاکستان کے جو حالات رہے ہیں افغانستان کی جنگ کے حوالے سے سب سے زیادہ جو متاثر ہوا ہے وہ پاکستان سے متاثر ہوا.
اچھا محترمہ میں
ہمیشہ سے
آپ سے یہاں پر یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ ابھی عمران خان کے دورے سے قبل ایران کے وزیر خارجہ ڈاکٹر جواد ظریف نے بھی اسلام آباد کا دورہ کیا تھا اور ان کے ساتھ افغانستان کے امور میں جو ایران کے خصوصی نمائندے ہیں وہ بھی گئے تھے, اور اس کے بعد یہ دورہ انجام پایا ہے اور بڑی اہمیت دی جا رہی ہے اس دورے کو, تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ کوئی بڑا اقدام ہونے والا ہے یا صلح کی جانب امن کی جانب کوئی بہت بڑا فیصلہ ہونے والا ہے؟
دیکھیے میں نے آپ ہی کے پروگرام میں غالباً کئی دفعہ یہ کہا کہ افغانستان کا حل جو ہے اس کے مسئلے کا حل وہاں امن کا قیام جو ہے اس وقت تک ممکن نہیں ہے کہ علاقے کے تمام ممالک مل کے کوئی لائے عمل بنائیں. ایران کے حوالے سے میری ہمیشہ سے یہ رہی ہے کہ جو مذاکرات ہیں اگر علاقے کے ممالک اس میں ان کا عمل دخل نہیں ہوتا, اور ایران اور افغانستان کے ظاہر تعلقات کوئی ایک صدیوں پہ ان کے تعلقات ہیں, بہت زبان کا رشتہ ان کا بہت مضبوط ہے, اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو بہت زیادہ ان کے بہتر تعلقات ہیں, تو یہ تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ایران کی جانب سے جو اس حوالے سے پیش رفت ہوئی ہے اس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے, لیکن وہی بات آ جاتی ہے کہ علاقے کے ممالک جب تک مل کے اس کا حل نہیں نکالیں گے دیر پا عمل نہیں ہوگا. اگر فرض کیا کہ فوری طور پہ ہم کہہ دیتے ہیں امن کا قیام بھی آ جاتا ہے, جنگ بندی کی بات بھی کر دیتے ہیں, طالبان کو اس میں اگر یہ کہہ دیں کہ اقتدار میں حصے کی بھی بات کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں, لیکن وہ دیر پا حل نہیں ہوگا. دیر پا حل صرف وہی ہوگا جو علاقے کے ممالک کی جب میں بات کرتی ہوں تو اس میں ایران پاکستان چین اور بھارت کو بھی ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. بھارت کے ساتھ بھی افغانستان کے بہت تعلقات رہے ہیں اور بہت طویل عرصے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے تعلقات میں گرم جوشی پائی جاتی ہے, تو یہ فریقین وہ ہیں کہ یہ براہ راست متاثر بھی ایک دوسرے سے ہو رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ یہی اس کا بہتر حل بھی تلاش کر سکتے ہیں. ایران کے حوالے سے میری پہلے دن سے یہی بات رہی ہے, میں پھر اس بات کو دہرا رہی ہوں, ہو سکتا ہے میں نے کئی دفعہ یہ بات کہی ہو کہ ایران کے جو تعلقات افغانستان کے ساتھ ہیں اور افغانستان ایران کی جو تعلقات ہیں اس کو بہت ریگارڈ بھی کرتا ہے اور ہمیشہ سے کرتا آیا ہے, اور کیونکہ دونوں ممالک کے ایک بہت سے ایسے رشتے ہیں جو آپس میں جڑے ہوئے ہیں, تو اس میں ایران کو الگ کر کے کسی طرح کوئی حل ممکن نہیں ہے. تو یہ اس میں جو آپ کی بات ہے, جو چاہے اس میں پہلے سوال کی بات کہی جائے یا دوسری جو آپ بات کر رہے ہیں, تو یہ بھی ممکن ہے کہ یہ جو پیش رفت ابھی ہوئی ہے اور وزیر اعظم جو گئے ہیں وہ جو ایران کا ایک بہت سٹرونگ کوئی میسج ہوگا جس کی بنیاد پہ وہاں ان کو بھی افغانستان کو بھی یہ میسج ملا ہوگا جس کی وجہ سے یہ آگے بڑھے ہوں گے.
جی بہت شکریہ, میں پھر آ جاؤں گا آپ کی خدمت میں. قمر عباس چیما صاحب, آپ کو یاد ہوگا کہ عبداللہ نے اسلام آباد کا دورہ کیا, اس کے بعد ایران کا دورہ کیا, پھر ایران کے وزیر خارجہ اسلام آباد کے دورے پہ گئے, اس کے بعد پاکستان کے وزیر اعظم کابل کے دورے پہ گئے. تو اس پوری صورتحال میں افغانستان میں قیام امن کے تعلق سے ایران کے کردار کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟
دیکھیں ایران کا ساری بات ہے بڑا پازیٹیو, اس میں جو ہے وہ انفلوئنس ہے. اس کی وجہ یہ ہے افغانستان, پاکستان اور ایران, پہلی بات تو یہ ہے کہ تینوں جو ہیں وہ داعش سے متاثر ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ جو داعش ہے اس کے خلاف افغانستان, پاکستان اور ایران تینوں اس کے خلاف اس کی کاروائیوں کو روکیں, اور اس کے خلاف ایک منظم کاروائی بھی کرنی چاہیے, پہلی بات تو یہ ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ ایران, ظاہری بات ہے خطے میں ایران خود بہت زیادہ متاثر ہے, اور خطے میں حالات کی وجہ سے جو مڈل ایسٹ میں, گریٹر مڈل ایسٹ میں چل رہا ہے, یا جو افغانستان میں پچھلے 40 سال سے جنگ لگی ہوئی ہے سینکشنز کی وجہ سے, تو ایران تو ظاہری بات چاہتا ہے کہ جو پاکستان, ایران, افغانستان, سینٹرل ایشیا, یہاں پہ معاملات ٹھیک ہوں تو ایک گریٹر کنیکٹیویٹی جنریٹ ہو, جس سے ٹریڈ ہو, پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہو, ریلیجیس ٹوریزم پروموٹ ہو سکے. تو ایران تو اس حوالے سے صحیح کر رہا ہے. دوسرا ایران کی یہ ہے کہ ایران کی لیڈرشپ ڈسپائٹ مشکل وقت میں ہونے کے باوجود پورے خطے میں آؤٹ ریچ کر رہے ہیں اور پازیٹیولی سب کو سپورٹ کر رہے ہیں, پاکستان کو بھی پازیٹیولی سپورٹ کر رہے ہیں. جو وزیر خارجہ جواد ظریف ہیں, 2 دفعہ پاکستان آئے ہیں, اس دفعہ جو ہے آرمی چیف جاتے رہے ہیں تاکہ زیادہ کنیکٹیویٹی, کمیونیکیشن زیادہ بہتر ہو سکے, اور جو ہم مل کے کام کر سکتے ہیں خطے میں. تو ایران کو پاکستان بڑا پازیٹیولی دیکھ رہا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں خطے کے ممالک کو, جس میں ایران, پاکستان, افغانستان اور جو باقی ممالک ہیں, ان کو مل کے افغانستان کا اور باقی جو کانفلکٹ ہے ان کا سولوشن ڈھونڈنا چاہیے, تاکہ ایک خطے کے ایک لوکل سولوشن ہو, یہاں پہ امپورٹڈ سولوشن نہ آئے. امپورٹڈ سولوشن ہمیشہ ڈیفیکلٹ انوائرمنٹ کریٹ کرتا ہے, کیونکہ وہ لوگوں کی مرضی کا نہیں ہوتا, وہ علاقے کے جو کسی ملک کی لیڈرشپ کی مرضی کا نہیں ہوتا, تو ظاہری بات ہے پھر جو ارد گرد کے خطے کے ممالک ہوتے ہیں وہ بھی مشکل میں آ جاتے ہیں. سو میں سمجھتا ہوں پاکستان اور ایران دونوں کا جو اتحاد ہے یہ بڑا ہی ضروری ہے آئندہ افغانستان میں امن کے حوالے سے.
جی حامد صاحب, آپ سے میں اگلا سوال کرنا چاہوں گا کہ جیسا کہ ابھی قمر عباس سیما صاحب نے کہا کہ جو مسلط کردہ حل ہوتا ہے وہ کسی بھی ملک میں قیام میں امن پر منتج نہیں ہو سکتا, یعنی وہ امن نہیں لا سکتا, اور یہی وہ حقیقت ہے. اگر آپ کو یاد ہو چند روز قبل افغانستان کی اعلیٰ مصالحتی کونسل کے سربراہ عبداللہ نے بھی کہا کہ طالبان اور امریکہ کے درمیان جو معاہدہ ہے وہ ملک میں قیام امن کی بنیاد نہیں بن سکتا, اور طالبان اصرار یہ کر رہے ہیں کہ اس معاہدے کی بنیاد پر جو ہے بات چیت کو آگے بڑھایا جائے اور امن قائم کیا جائے, تو یہ کیسے ممکن ہو سکے گا جبکہ حکومت افغانستان اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں؟
دیکھیں جی, عمران خان نے یہ حالیہ دور میں بھی مذاکرات کے دوران اور پھر پریس کانفرنس میں بھی یہ بات کی ہے, اور کابل کے اعلامیہ سے بھی یہ ظاہر ہے کہ دونوں ممالک اور ہمسایہ ممالک میں آپس میں انٹیلیجنس معلومات کو شیئر کرنا اور قریبی تعاون بڑھانا یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. عمران خان نے اسی دور میں یہ بھی کہا ہے کہ قطر کے مذاکرات کے بعد افغانستان میں تشدد کا اضافہ باعث تشویش ہے, بیچ میں کچھ عناصر ہیں جو حالات کو خراب کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں, پاکستان افغانستان کی توقع سے بھی بڑھ کر امن کی اور تشدد کے خاتمے کے لیے اپنا کردار ادا کرے گا. دیکھیں عمران خان کی یہ جو بات ہے کہ بیچ میں کچھ عناصر ہیں جو حالات کو خراب کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں, یہ بڑا اہم نقطہ ہے. یہ عمران خان کی حکومت ہی یہ جواب دے سکتی ہے کہ یہ عناصر کون ہو سکتے ہیں. اسی طرح اشرف غنی نے بھی ملے جلے جملے کہے ہیں اور علاقائی تعاون کی اپیل کی ہے. ایران کے اعلی قیادت نے بھی یہ بار بار یہ بات کہی ہے کہ ترقی یافتہ اور باثبات افغانستان ہمارے لیے اور پورے علاقے کے لیے بہت ہی ضروری ہے.
بہت شکریہ قمر عباس. سیما صاحب ہمارے پاس ایک منٹ کا وقت بچا ہے, آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ یہ دورہ اور ایران اور پاکستان کے درمیان افغانستان کے تناظر میں جو رابطے ہوئے ہیں اس کے پیش نظر آئندہ ہفتے یا مہینے افغانستان کے قیام امن کے سلسلے میں آپ کو کس طرح سے نظر آ رہے ہیں؟
دیکھیں یہ دورہ اسی لیے ہوا ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو تھوڑا بہت اعتماد کا فقدان ہے اس کو ہم پورا کر سکیں. پہلی بات, یہ دورہ اس لیے بھی ہوا ہے کہ عمران خان صاحب پرسنلی اپنا ایک پرائم منسٹرل ٹچ دینا چاہتے تھے اس چیز کو, تاکہ وہ پتہ چل سکے کہ پاکستان کی ہائیسٹ جو آفس ہے وہ کتنا انٹرسٹ لے رہا ہے افغانستان میں امن کے حوالے سے اور اکانومی کے حوالے سے. اور تیسرا جو جواد ظریف صاحب کا وزٹ تھا وہ ظاہری بات ہے کہ جو انہوں نے افغانستان کے حوالے سے باتیں ہوئی پاکستان میں, تو اس میں جو تمام سٹیک ہولڈر سے ان کی آرمی چیف سے بھی ملاقات ہوئی, تو اس میں یہی ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ سب ہم مل کے ایک لانگ ٹرم سولوشن ڈھونڈیں گے پاکستان اور ایران مل کے افغانستان کے لیے, جس میں افغانستان جو ہے وہ لیڈ کرے, افغانستان اس میں ہر چیز میں آگے ہو, ہم جس حوالے سے اسسٹ کر سکتے ہوں یا ایسے ایلیمنٹس جو کہ امن معاہدوں کو سبوٹائز کرنا چاہتے ہیں یا ان کو ان کے لیے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں, تو پاکستان ایران اس حوالے سے مل کے اس کو سپورٹ اس کے خلاف جا سکتے.
بہت 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 شکریہ آپ کا. ناظرین آپ نے ہمارے موزد مہمانوں کی گفتگو ملاحظہ فرمائی. بہرحال خطے کے عوام خطے کے ممالک یہی چاہتے ہیں کہ افغانستان میں امن قائم ہو, افغانستان کی سیکورٹی افغانستان میں امن پورے خطے کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے, اور اسی تناظر میں یہ ممالک کام کر رہے ہیں. اجازت دیجیے, خدا حافظ.